بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر عالمی نیٹ ورک کے اردو سروس کے ناظرین کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. ناظرین, ہم ایران کے اسلامی انقلاب کے سلسلے میں کچھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین, ان سلسلے وار پروگراموں میں ہم کٹھ پتلی پہلوی سلطنت کے سقوط کے وجوہات, مراحل اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور عوام کی اس سلسلے میں جو انہوں نے جد و جہد کی اور جو ان کا کردار رہا ہے, اس سے ہم آپ کو روشناس کرائیں گے. ناظرین, 22 ستمبر 1980 کو عراق کی باسی حکومت نے ایران کی نئی بننے والی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف وسیع جنگ شروع کر دی, جو تقریباً 8 سالوں پر محیط تھی, اور غیور ایرانی جوانوں نے 8 برسوں تک اسلامی نظام اور اپنے ملک کا دفاع کیا, جسے ایران میں 8 سالہ مقدس دفاع کہا جاتا ہے.
22 ستمبر میں عراق کی باسی حکومت نے ایک منصوبے کے تحت اور ایران کی اسلامی حکومت کا تحت ایک وسیع جنگ کا آغاز کر دیا. عراق کے صدر صدام نے عراقی ٹی وی کیمروں کے سامنے 1975 میں منعقد الجزائر معاہدے کو پھاڑ کر ایران کے خلاف باسی حکومت کی جارحیت کے آغاز کا اعلان کر دیا. ایک غیر متوازن جنگ ایسے حالات میں ایران پر مسلط کر دی گئی کہ جب اس پر عالمی سامراج, خاص طور پر امریکہ کی جانب سے شدید دباؤ تھا, اور ملک کے اندر بھی مغربی یا مشرقی بلاک سے وابستہ دھڑے تشہیراتی ہنگاموں اور جھڑپوں کے ذریعے حکومت کو کمزور کرنے میں مصروف تھے. یہ ایسی حالت میں تھا کہ سلامتی دستے انقلاب کے ناگزیر نتائج کی وجہ سے ابھی پوری طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے. امریکہ نے اسلامی جمہور ایران کو سمجھوتے اور پھر پھٹنے اور پھیلنے پر مجبور کرنے کے لیے عراق کی باسی حکومت کے ساتھ ہر طرح کا سیاسی, فوجی اور اقتصادی تعاون شروع کر دیا. دوسری طرف دنیا کے دوسرے سپر پاور یعنی سوویت یونین نے, جو عراق کا اتحادی سمجھا جاتا تھا, اسلامی جمہوریہ ایران کے نہ مشرق نہ مغرب کے نعرے اور تہران کی جانب سے افغانستان پر سوویت یونین کے قبضے کی مذمت کی وجہ سے اس نظام سے اپنی دشمنی کا بڑھ چڑھ کر اظہار کرنا شروع کر دیا. ایران کے صدر بنی صدر کی غداریوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلابی عوام کا دفاع منظم ہوا, اور ملک کے جوان شہادت کے جذبے سے معمور دلوں کے ساتھ مورچوں پر ڈٹ گئے. اس سرزمین کے جوان مردوں کے جہاد اور شہادت نے صدیوں تک کے لیے اسلامی نظام کے سکونوں کو مستحکم کر دیا اور اس کے نوخیز پودے کی آبیاری کر دی. اس عظیم المثال مزاحمت کو یاد رکھنے کے لیے ہر سال 22 ستمبر سے 28 ستمبر تک ایران میں مقدس ہفتے دفاع منایا جاتا ہے.
یکی از نکات خیلی مهمی که در بحث تحولات
ایران کے اسلامی انقلاب کے اندرونی اور بیرونی عناصر کے تعلق سے ایک اہم نقطہ جو قابل غور ہے, ایران پر مسلط کردہ جنگ, اس کے خاتمے کی کیفیت, اور سب سے بڑھ کر اس سلسلے میں امریکہ کا کردار ہے. میں جنگ کے آخری برسوں 1987 اور 1988 کی جانب اشارہ کروں گا کہ جن کے دوران بہت اہم واقعات رونما ہوئے, جن کے سلسلے میں بڑی طاقتیں اگر چاہتیں تو اپنے ویٹو پاور, اقوام متحدہ میں اپنی خاص پوزیشن, اسی طرح انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی پاسداری کے ذریعے مثبت کردار ادا کرتی, تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا. دوسرا اہم نقطہ ان طاقتوں کا موقف ہے جس کے تحت وہ توانائی اور تیل کے سلسلے میں ایران پر شدید دباؤ ڈال رہی تھی. تیسرا اہم نقطہ فوجی ٹکراؤ میں مغربی طاقتوں کا کردار ہے. ان ممالک نے عراق کے وسیع پیمانے پر مدد کی اور اسے میزائل دیے, جن کے ذریعے اس نے تہران اور دیگر اہم اور حساس ترین ایرانی شہروں کو نشانہ بنایا. اس کے بعد خلیج فارس میں جنگی جہازوں کا مسئلہ پیش آیا. یہ جہاز خلیج فارس میں آ گئے, انہوں نے تھانے دار کا رول ادا کرنے کی کوشش کی اور کویت اور بعض دیگر ممالک کے مفادات کی حفاظت کی بات کی. ساتھ ہی یہ کوشش بھی کی گئی کہ ایران کی طاقت کو کم کر دیا جائے. اس سلسلے میں بھی مغرب نے انتہائی منفی رول ادا کیا. امریکی جہازوں کی ایک حرکت جو انتہائی مذموم اور انسانیت سوز ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسافر طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دینا ہے. لہٰذا اس پورے مسئلے میں امریکہ کا رویہ امن مخالف رہا. آخر میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کے پاس جو طاقت اور وسائل ہیں ان کی بنیاد پر وہ مثبت رول ادا کر سکتا ہے, لیکن اس کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ شاید وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. عالمی برادری کی خواہش ہے کہ امریکہ اس حقیقت کا ادراک کرے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے.
حتما با واقعیت همراه باشن که می توانن نقش مهمتری بر اونها داشته باشن.
ایران کے اسلامی انقلاب کا سب سے بڑا کریکٹر اس میں یہ ہے جو آپ کی ایسٹ ویسٹ میں جو بھی جتنا بھی کام ہوا آپ کے فلسطین میں بیت المقدس, ایران نے ان کو لائن آف ایکشن دی, اسکول آف تھاٹ دیا کہ اسلام کی جو اسپرٹ آف اسلام ہے, کربلا کا جو واقعہ ہے, امام حسین علیہ السلام کی جو عظمت ہے, جو ان کی قربانی ہے, جو ایران کے بڑے بڑے مجتہدین علماء کرام جو شہید ہوئے, دانشوار جو شہید ہوئے ہیں, وہ انہوں نے پورے کی اسکول آف تھاٹ دیا اسلام میں کہ نو کمپرومائزنگ. آپ ریئلٹی پر ہیں, بے شک طاقت کا تعلق ایمونیشن سے نہیں ہے, طاقت کا تعلق آپ کے دنیاوی اسباب و وسائل سے نہیں ہے. یہی حزب اللہ کی مثال دیکھ لیں فلسطینی, آج فلسطینی میں کتنے یہود نصارہ نے لڑے بنائے تھے شیعہ سنی اختلاف کے, سب کچھ, آج سب مسلمان ایک پلیٹفارم پر ہیں. یہی ایرانی انقلاب کی برکت ہے کہ سب لوگ مسلمان ایک اسٹیج پر آ گئے ہیں آج. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ایران کے دانشوروں کا اور علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ان کی برکتیں ہیں, ان کی انہوں نے ریسرچ کی, جو انہوں نے اسلام کی انٹرپریٹیشن کی, قرآن کی تفسیر کی, احادیث کی تفسیر کی, احادیث کی اسپرٹ کو جو بیان کیا, اس سے لوگوں کے ذہن چینج ہوئے, لوگوں کے خرافات, لوگوں کے جو انہوں نے مس جو کنسیپشن تھی وہ دور ہوئی ہیں.
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں وہ جادو اور اثر انگیزی تھی جس کی وجہ سے دوست و دشمن سب آپ کے غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے. عصر حاضر کے انسانوں کی دینی و دنیاوی زندگی پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلامی انقلاب کے گہرے اثرات کی وجہ سے بین الاقوامی تجزیہ نگاروں نے اس طرف توجہ دی. برطانیہ کے ٹی وی چینل بی بی سی نے دوسری صدی نامی اپنی ڈاکومنٹری فلم میں, جو 21ویں صدی کے شروع ہونے کے موقع پر تیار کی گئی تھی, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا, سن 1989 میں جو کچھ ایران میں ہوا وہ صرف ایرانیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام مذاہب کے لیے ایک تاریخی موڑ تھا, جہاں سے ہزاروں دین و مذہب کی جانب مڑ گئے. اس چینل کے مطابق پوری دنیا میں عیسائیت, یہودیت اور دیگر مذہبوں کے پیروکار دینی بنیاد پرستی کی جانب مائل ہو گئے. یہاں تک کہ ترکی میں بھی جہاں 70 سال پہلے دین مخالف تحریک کا آغاز ہوا تھا, اسلامی بنیاد پرستی کی جانب واپسی کے عمل میں تیزی آئی. مختلف میدانوں میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور عصر حاضر کے انسانوں کی دین کی طرف واپسی اس بات کا باعث بنی کہ مغرب کے تجزیہ نگار اس طرح دین کے عظیم طاقت اور اثر انگیزی سے عالمی طاقتوں کی غفلت کا اعتراف کریں.
اسٹیم سیلز کا موضوع ایک نیا موضوع ہے جو پوری دنیا میں اٹھایا جا رہا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں یہ موضوع 20 سال سے زیر بحث ہے. تیسری دنیا کے ممالک میں یہ بحث تقریباً 10 سال سے ہو رہی ہے. اس موضوع کے تحت ایک اہم اور دلچسپ بحث ہائی ٹیکنالوجی کی ہے. یہ وہ چیز ہے جسے ہم کچھ برسوں قبل تک تصورات پر مبنی فلموں میں ہی دیکھتے تھے کہ ایک شخص کلوننگ کے ذریعے پیدا کیا جا رہا ہے اور جن سے مخالف کے بغیر بھی وہ معرض وجود میں آ رہا ہے. دنیا میں یہ ٹیکنالوجی اس مقصد کے تحت ڈیولپ کی گئی کہ ایسی بیماریوں میں جن میں انسانی بدن کے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور انہیں انسانی بدن سے الگ کرنا پڑتا ہے تو ضرورت پڑنے پر متعلقہ عضو کو اسٹم سیلز کے ذریعے دوبارہ تیار کر لیا جائے اور اس کی پیوند کاری کی جائے. ان اعضاء میں دل اور دماغ جیسے حساس ترین اعضاء بھی شامل ہیں. اسٹم سیلز کی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ چیز ممکن ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اسٹم سیلز پر کام ہو رہا ہے وہاں اس کے لیے پوری طرح آراستہ اور ہر طرح کے وسائل سے لیس تجربہ گاہیں بنائی جاتی ہیں اور اس پر کافی بجٹ خرچ کیا جاتا ہے اور وسائل اگر خود اس ملک میں ہیں تو وہاں سے لیے جاتے ہیں, نہیں تو باہر سے بھی منگائے جاتے ہیں. اس کے بعد مختلف تجربات ہوتے ہیں اور تب نتیجے تک رسائی ممکن ہو پاتی ہے. اس کے برعکس ایران میں ایک چھوٹی سی تجربہ گاہ میں بہت محدود وسائل کے سہارے ہی اسٹم سیلز کے سلسلے میں کامیاب تجربات کیے گئے اور ہمارے سائنسدان اس ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس طرح سے دیکھا جائے تو ایرانی ماہرین اور سائنسدانوں کا یہ کارنامہ بہت عظیم ہے اور یہ سائنسداں اپنے اس کارنامے کے لیے تعریف و تحسین کے مستحق ہیں. اس وقت ایران میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی ناف کے خون کے چند قطرے محفوظ رکھ کر اس کے والدین کو یہ اطمینان اور بھروسہ دلایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ بچہ مستقبل میں خدا نخواستہ بلڈ کینسر یا اسی طرح کی کسی اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کی ہڈیوں کے سیلز تک نابود ہو گئے تو خون کے انہی چند قطروں سے ہم اسے حیات نو دے سکتے ہیں اور اس کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. یہ بھی بتا دینا مناسب ہے کہ ایران واحد ملک ہے جو ناف کے خون کے اسٹم سیلز نکالنے کی ٹیکنالوجی رکھتا ہے. ایران میں یہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے, اس پر کام ہو رہا ہے اور کامیابی حاصل ہو رہی ہے. ہمارے محققین کے پاس جو وسائل اور ساز و سامان ہیں پیش رفتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم اور محدود ہیں. ایرانیوں نے اپنی فکری اور خدا دادی صلاحیتوں سے یہ جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل کی ہے. ہمارے پاس بہت سے وسائل نہیں ہیں لیکن اسٹم سیلز کے سلسلے میں ہماری صلاحیت بہت زیادہ ہے اور اس میدان میں ہم کسی بھی دوسرے ملک سے رقابت پر قادر ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے اسٹم سیلز کے میدان میں ایرانی سائنسدانوں کی کامیابی اور ان کا کارنامہ بہت عظیم ہے.
شاید حرف اول رو در جہان بزنیم.
سن 1962 میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی تحریک کے آغاز ہوتے ہی آپ کے کئی شاگرد بھی جد و جہد میں مشغول ہو گئے. ڈاکٹر مفتح بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے. وہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے اور اپنی تقریروں میں لوگوں کو ان کے دینی و سیاسی فرائض سے آگاہ کرتے. آیت اللہ مفتح حکومت مخالف تحریک میں سرگرم کردار کے حامل تھے, تاہم ثقافتی میدان میں بھی انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے جن میں نئے اسلوب و طور طریقے والے اسکول, دین و دانش میں تدریس, ڈاکٹر بہشتی اور آیت اللہ حائری جیسے ان کے بانیوں کی ہمراہی اور قم کے طلباء اور مدرسین کے مرکز کی تشکیل شامل ہے. اسلام کے بنیادی مسائل کے تحقیقاتی ادارے کا قیام اور ڈاکٹر مفتح کی زیر نگرانی اس ادارے سے کئی کتابوں کی اشاعت اسلامی تحریک کے اہم کارناموں میں شامل ہے. کئی برسوں سے دینی علماء کے درمیان موجود اتفاق اس بات کا باعث بنا کہ علماء پر مشتمل تنظیم جامع روحانیت مبارز کی تشکیل عمل میں آئے. اس تنظیم کا مقصد کامیابی کے حصول تک اسلامی تحریک کی قیادت تھا. آیت اللہ مفتح استاد مطہری کے ساتھ اس تنظیم کے بانیوں اور اہم ارکان میں تھے. علماء کی اس تنظیم کے ترجمان اور پہلے جنرل سیکرٹری تھے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے کمیٹی کے تشکیل میں وہ پیش تھے. ایران آمد کے بعد تہران کے نزدیک بہشت زہرا میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تاریخی تقریر کی تصویروں میں آیت اللہ مفتح امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں. انقلاب کی کامیابی کے بعد انقلابیوں کو مختلف اور نئے قسم کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا. شاہی نظام کے کھنڈروں پر نئے نظام کی تشکیل اور اس انقلاب کے نتائج میں پیدا ہونے والے مسائل کم نہیں تھے۔ آشفتہ حالات پر قابو پانے اور انقلاب مخالف عناصر سے نمٹنے کے لیے انقلابی اداروں اور تنظیموں کو تشکیل ملک کی اولین ضرورتوں میں سے تھی۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران کی مسجد قبا میں اسلامی انقلاب کی کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی، کیونکہ انقلاب کے زمانے میں بھی یہی مسجد انقلابیوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔
ناظرین، عراقی فوج جس نے ایران کے اندرونی اور بیرونی حالات کا اپنے طور پر جائزہ لینے کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ ایک ہفتے میں تہران پر قبضہ ہو جائے گا، حملے کے آغاز میں کسی خاص مزاحمت اور رکاوٹ کے بغیر اہواز اور خرم شہر تک وہ اندر چلے آئیں گے۔ ان حالات میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ غیظ میں آئے اور ان کی ملکوتی صدا نے انقلاب اور اسلامی نظام کے چاہنے والوں کو اسلامی جمہوریہ ایران کے تحفظ کی دعوت دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ عوام کے رضاکار دستے فوجی ساز و سامان ہی نہیں بلکہ ضروری فوجی ٹریننگ کے بغیر ہی مزاحمت کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ انقلابی قوتوں میں ہماہنگی اور وابستہ عناصر کو الگ کرنے کے بعد ایک مقدس جنگ کی داستان رقم کی جانے لگی کہ جس کی اسلامی جمہوریہ ایران میں مثال نہیں ملتی۔ یہ داستان ایک مقدس دفاع کے 8 برسوں پر پھیلی ہوئی ہے، جس کے بے شمار ثمرات سے آج تک ملت ایران بہرہ مند ہو رہی ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان شائستہ درانی کو اجازت دیجیے۔